أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ہماری گفتگو خطبہ فدکیہ سے کچھ اہم معارف کے سلسلے میں تھی اور گزشتہ درس کے اندر خدا شناسی کے سلسلے میں ہماری بحث جاری تھی اور بحث یہاں تک پہنچی کہ پروردگار نے اس عالم خلقت کو خلق کیا اپنی قدرت اور ارادے سے، یعنی اس عالم خلقت کی تخلیق اور تکوین کے لیے نہ تو سابقہ کسی قدیم ازلی مادے کا ذات الہی محتاج تھا کہ وہ مادہ مبدا بنتا، منشا بنتا اس عالم کی تخلیق کا، اور اسی طرح نہ ہی کسی نمونے اور مثال کی ضرورت تھی کہ جس نمونے اور مثال کو دیکھتے ہوئے خدا اس عالم کو تخلیق کرتا. لہذا خدا اپنے قدرت اور ارادے سے ایک ایسا فعل خداوند متعال سے یہ صادر ہوا کہ جو ابدائی کام اور ایک ابدائی فعل تھا، یعنی اس عالم کی تخلیق ایک نئی چیز تھی اور تمام موجودات کا ظہور ایک نیا ظہور تھا. اب اسی بات کے تسلسل میں آج کی گفتگو میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اس خطبہ فدکیہ کے اندر یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ اس عالم خلقت کو جب خداوند متعال نے خلق کیا تو کیا خداوند متعال کو اس عالم کی تخلیق سے کوئی فائدہ پہنچنا ہے؟ یعنی اس عالم کی تخلیق میں ہدف کیا تھا؟ آیا خداوند متعال کسی ایسی چیز تک پہنچنا چاہتا تھا جو اس کے وجود میں، جو اس کی ذات میں نہیں تھا؟ تو یہاں پر اس خطبہ فدکیہ کے اندر آگے جو جملات آتے ہیں اس کے، وہ اس میں سیدہ فرمانا چاہتی ہیں کہ نہیں، ذات پروردگار وہ غنی مطلق ہے کہ جس کی ذات تمام کمالات اپنے وجود کے اندر رکھتی ہے، لہذا ایسا کوئی کمال نہیں کہ جو ذات الہی کے اندر نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر سیدہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ من غیر حاجت منہ الی تکوینہا، یعنی ذات پروردگار محتاج نہیں تھا اس عالم کی تکوین میں کہ وہ اس عالم کی تخلیق اور تکوین میں کسی ایسے کمال تک پہنچنا چاہتا ہو کہ جو اس کے وجود میں نہ ہو. ولا فائدت لہو فی تصویرہا، اور فرماتی ہیں کہ اسی طرح ذات پروردگار کے لیے اس عالم کی تصویر میں، اس کی صورت بندی میں کوئی فائدہ نہیں تھا. تو لہٰذا جیسا کہ ہم توحید کی ادلہ کے اندر اور خداوند متعال کی صفات کے ادلہ کے اندر یہ بات پڑھتے ہیں کہ ذات الہی غنی مطلق ہے، اس لیے کہ اگر ایک ایسا کمال جو ذات الہی کے اندر نہ ہو تو پھر ذات الہی کے اندر ترکیب اور احتیاج لازم آتی ہے اس کمال کی نسبت، یعنی وہ ذات پھر محتاج بن جائے گا. جبکہ ذات پروردگار وہ غنی مطلق ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ لامحدود وجود ہے جو تمام کمالات کو اپنے وجود کے اندر رکھتا ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک طرف سے جب ذات پروردگار غنی مطلق ہے اور دوسری جانب سے جب اس عالم کی تخلیق ہو رہی ہے اور خدا اس عالم کو خلق کر رہا ہے، تو کس طرح ممکن ہے کہ خدا اپنے اس افعال اور اس فعل کے اندر، اس فعل کے سلسلے میں کوئی ہدف اور مقصد اس عنوان سے نہ رکھتا ہو کہ اس کا فعل حکیم بن جائے؟ اور جبکہ ہم پڑھتے ہیں کہ ذات الہی کے جتنے افعال ہیں وہ تمام حکیمانہ افعال ہیں، اس کے تمام امور، تمام کام حکیمانہ کام ہیں. تو اس سلسلے میں جب ہم انسان کے مورد میں، انسان کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں، ان کے کاموں، انسانوں کے کاموں کے سلسلے میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ بات روشن ہوتی ہے کہ ہدف کا جو مطلب انسان کے امور اور انسان کے افعال کے اندر ہے، وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کام کو انجام دیتا ہے تو ایک فائدے تک پہنچنا چاہتا ہے، یعنی انسان چاہتا ہے کہ اپنے افعال کے اندر وہ چیز کہ وہ کمال کے جو انسان کے وجود میں نہیں ہوتا، انسان چاہتا ہے کہ اس کمال تک پہنچے اور وہ فعل انجام دیتا ہے تاکہ وہ چیز جو اس کے وجود کے اندر موجود نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ امور انجام دیتا ہے، وہ مختلف کام انجام دیتا ہے. یا انسان کے افعال میں ہدف اور مقصد اس طرح ہوتا ہے کہ انسان خود سے ایک ضرر کو، نقصان کو دور کر رہا ہوتا ہے، تو یا کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یا خود سے ایک ضرر کو دور کرنے کے لیے انسان مختلف امور اور کام انجام دیتا ہے. تو لہٰذا انسان کے افعال میں جو غایت، جو ہدف، جو مقصد مد نظر ہے، کیا ذات پروردگار کے افعال میں بھی اس طرح کوئی ہدف یا مقصد نظر میں رکھا جا سکتا ہے، تو یہاں پر سوال کا جواب واضح ہے کہ نہیں، ذات پروردگار وہ غنی مطلق ہے کہ واللہ هو الغنی الحمید، اس ذات کے لیے اس طرح کاموں کے اندر، افعال کے اندر حدف تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس سلسلے میں پھر بھی اگر ہم اقوال کی طرف جائیں، آراء کی طرف جائیں، تو جب ذات پروردگار غنی مطلق ہے اور افعال میں حدف انسانوں کے مورد میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کسی کمال کو پانے کے لیے وہ کوئی کام انجام دیتا ہے، تو یہاں پر ذات پروردگار کے بارے میں اس طرح تو کسی حدف کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بعض ہمارے بزرگان نے آ کر کہا کہ اس بات کو نظر میں رکھتے ہوئے ذات الہی کے افعال کا کوئی حدف نہیں ہے، یعنی یوں جس طرح انسان کے افعال کے اندر حدف پایا جاتا ہے۔ بعض نے آ کر کہا کہ ذات الہی جو کام انجام دیتا ہے، جو فعل انجام دیتا ہے، اسی فعل میں حدف ہوتا ہے، لیکن وہ حدف ذات پروردگار کی طرف نہیں پلٹتا کیونکہ وہ غنی مطلق ہے، وہ حدف خود ان مخلوقات کی طرف پلٹتا ہے، جن چیزوں کو، جن موجودات کو خدا وجود دیتا ہے، ان موجودات کے لیے اہداف ہیں، مقاصد ہیں، وہ مقصد خود ان مخلوقات اور موجودات کی طرف پلٹ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک تیسرا جو نظریہ ہے وہ یہ کہ یہاں خداوند متعال اپنے افعال کے سلسلے میں جو غایت ہے، جو وہاں پر ہدف ہے، وہ خود ذات پروردگار ہے، یعنی ذات پروردگار کے مورد میں اگر ہم فنی طور پہ ایک اصطلاح یہاں پر بیان کریں تو وہ یہ بیان ہوتی ہے کہ علت فاعلی اور علت غائی دونوں ذات الہی کے مورد میں ایک چیز ہے، یعنی ذات پروردگار جس طرح تمام موجودات کے لیے تمام معنی میں فاعل ہے، اس کی فاعلیت میں کوئی نقص نہیں ہے، اسی طرح وہاں پر وہ چیز جو اس کے افعال کے لیے علت غائی بن رہی ہے، یعنی جو سبب بن رہی ہے کہ خدا ان افعال کو انجام دے، خدا اس عالم کو تخلیق کرے، کسی موجود کو وجود دے، وہ غایت اور اس کی جو علت غائی ہے وہ خود ذات پروردگار ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا ہم اس بات کو اگر وضاحت دیں تو مختصر وہ اس طرح سے ہے کہ یعنی ان خداوند متعال اپنے افعال کے اندر خود حدف ذات پروردگار ہے، اس معنی میں کہ چونکہ ذات پروردگار وہ ذات ہے کہ جو تمام کمالات کو اپنے وجود میں رکھتی ہے، لہٰذا وہ خیر مطلق ہے، وہ جتنے بھی کمالات ہیں ان تمام کو اپنے وجود میں رکھتا ہے، لہٰذا جب وہ خیر مطلق ہے تو وہ اپنے کمالات کو چاہتا ہے، اپنی ذات کو چاہتا ہے، اپنے ان کمالات کو چاہتا ہے، اور وہ اس خیر مطلق ہونے کی وجہ سے کہ اس کی ذات اپنی تمام معنی میں خیر مطلق ہے، تو لہٰذا اب ہر وہ چیز جو اسی کے اس کمال کی تجلی بنے، جو اس کے اس کمال کا جلوہ بنے، ہر وہ چیز جو اس کے اس کمال کو منعکس کرے، ذات الہی ان تمام چیزوں کو بھی چاہتا ہے۔ اصلی ہدف جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ حب ذات ہے، خداوند متعال اپنی ذات کو جو عین صفات ہے، جو عین کمالات ہے، اس کو چاہ رہا ہوتا ہے، لہٰذا اسی ہدف کی وجہ سے جب وہ ذات کو چاہ رہا ہے، اپنی ہی ذات اور کمالات کو چاہ رہا ہے، تو اس کے آثار سے بھی وہ محبت کرتا ہے، لیکن یہ آثار سے محبت اس لیے ہے کہ کیونکہ وہ اپنی ذات کو چاہ رہا ہے، اور وہ اثر اسی کے کسی نہ کسی کمال کو جلوہ دے رہا ہوتا ہے، منعکس کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم جب قرآن مجید میں رجوع کرتے ہیں تو ہمیں متعدد اس طرح کی آیات نظر آتی ہیں کہ اللہ یحب الصابرین، ذات پروردگار صابرین کو چاہتا ہے، یحب التوابین، ذات پروردگار ان کو چاہتا ہے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، ذات پروردگار ان کو چاہتا ہے کہ جو اپنی پاکیزگی چاہتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی متعدد آیات یہ بتلا رہی ہوتی ہیں کہ جہاں ذات پروردگار اپنی ذات کو چاہ رہا ہوتا ہے، حقیقت تو یہی کہ وہ اپنے کمالات کو چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے یہ افراد مخلوقات کے اندر جو توابین ہیں، جو متقین ہیں، اس طرح جو صابرین ہیں، خدا ان کو چاہ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ خداوند متعال کے اسماء و صفات کے کسی نہ کسی اعتبار سے مظہر بن رہے ہوتے ہیں، اسی کے کمالات کو تجلی اور جلوہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس عالم کے اندر انسان کامل اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم کی ذات ہے، اور اس طرح ائمہ اطہار اور انبیاء، تو نبی اکرم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو خداوند متعال کے اسماء و صفات کی تمام معنی میں مظہر ہے، چونکہ اس کی وجودی ظرفیت اس قدر ہے کہ تمام موجودات کی نسبت دوسرے تمام انسانوں کی نسبت نبی اکرم خداوند متعال کے اسماء و صفات کا مظہر ہے، اسی کے اسماء و صفات کا آئینہ بن رہا ہوتا ہے، اسی خداوند متعال کے کمالات کا جلوہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اس بات کو یوں نظر میں رکھیں کہ ذات پروردگار اپنی ذات کو چاہ رہا ہوتا ہے درواقع، لیکن اپنی ذات کو چاہنے کا ایک جو اثر ہے وہ یہ کہ پھر وہ ان تمام چیزوں کو بھی چاہتا ہے جو اسی ذات پروردگار کے کمالات کو منعکس کرتے ہوں۔ تو لہٰذا اب جب نبی اکرم ذات پروردگار کے اسماء و صفات کا مظہر ہے اور اسی عالم تخلیق اور عالم خلقت کے اندر، تو خداوند متعال نے اس عالم خلقت کو اس لیے خلق کیا کیونکہ وہ اپنی ذات کو چاہ رہا تھا، اور اسی عالم خلقت کو خلق کیا تاکہ ایسے انسان وجود پائیں، تاکہ ایسے مخلوقات وجود پائے جو اسی کے اسماء اور اسی کی صفات کا تمام معنی میں مظہر قرار پائے۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ خداوند متعال اس عالم تخلیق کو خلق کرنے میں اس طرح کوئی ہدف نہیں رکھتا کہ اگر اس کی ذات میں کوئی کمال نہیں ہے تو وہ اس کمال کو پانے کے لیے اس عالم کو خلق کر رہا ہے، نہیں، بلکہ ذات خدا اپنی ذات کو چاہ رہا ہے، وہ اپنے کمالات کو چاہ رہا ہے، اور یہ حب ذات سبب بن رہی ہوتی ہے کہ وہ اس عالم تکوین کو، عالم خلقت کو خلق کرے تاکہ وہ تمام موجودات وجود پائیں جو ذات پروردگار کے ان کمالات کی تجلی بن رہے ہوتے ہیں اور اس کے اسماء و صفات کے مظہر بن رہے ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔